بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جمعة المبارك کے آداب کا سلسلہ جاری تھا. آخری بات ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی تھی، سلسلہ صحیح ہے 2645. ان لکل شیء سیدا، ہر چیز کا کوئی سردار ہوتا ہے. وان سید المجالس قبالۃ القبلہ، اور مجلسوں کا سردار قبلہ رخ ہو کے بیٹھنے والی مجلس ہے. 23 ادب، خطبہ مکمل توجہ اور خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت ہے سنن ابی داود کی 1113. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور وضو کو خوبصورت بنا کے کیا، ثم اتى الجمعہ، اور پھر وہ جمعہ کے لیے آتا ہے، فاستمع، اس نے غور سے خطبہ سنا، وانصت، اور اس نے خاموشی اختیار کی، غفر له ما بين الجمعہ الى الجمعہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اور 3 مزید، ومن مس الحصا فقد لغا، جس نے جمعے کے دن کنکری کو بھی مس کیا، پکڑا، فقد لغا، اس نے بھی لغو کام کیا. یہ الفاظ سنن ابی داود کی 1052 کے ہیں، اور جو روایت آپ کو نمبر لکھوایا ہے وہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے تفصیلی روایت ہے. یحضر الجمعہ 3 نفر، جمعہ پڑھنے والے 3 ہیں جو جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں. رجل حضرها یلغو، کچھ لوگ جمعہ کے دن آتے ہی لغویات کے لیے ہیں، وہو حظه منها، اور ان کو وہ حصہ مل جاتا ہے. ورجل حضرها يدعو، اور کچھ لوگ دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، فهو رجل دعا الله عز وجل، اور یہ ایسا انسان ہے جو اللہ عز وجل سے دعا تو کرتا ہے، ان شاء اعطاه وان شاء منعه، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دعا پہ اسے عطا کر دے، چاہے تو اسے نہ عطا کرے. ورجل حضرها بإنصات وسكوت، اور تیسرا آدمی ایسا ہے جو جمعے کے دن حاضر ہوتا ہے مکمل خاموشی کے ساتھ، انصات اور سکوت. سکوت خاموشی، اور انصات جس میں ایسی خاموشی جس میں کوئی گفتگو بھی نہ ہو اور کسی اور چیز کی طرف خیال بھی نہ ہو. ولم يتخطى، اور وہ گردنیں بھی نہیں پھلانگتا، رقبت مسلمین، کسی مسلمان کی، ولم یؤذی احدا، اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا، فہی کفارۃ الی الجمعہ التی تلیہا، اس شخص کے لیے آئندہ جمعہ تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اور 3 مزید اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. وذالک، اور یہ اس لیے، بأن اللہ عز و جل یقول، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کیونکہ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے جو ایک نیکی لے کے آتا ہے اسے اس کی 10 مثل ملتا ہے. تو ایک دن اس نے ایسا کیا تو 10 کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. 24 ادب یہ ہے، دوران جمعہ اگر انسان کو اونگ آ جاتی ہے تو اس صورت میں اسے اپنی جگہ تبدیل کر لینی چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جامع ترمذی 1126، اذا نعس احدکم فی مجلسہ یوم الجمعہ، جب تم میں سے کسی شخص کو اونگ آ جائے، نیند آ رہی ہو جمعہ کے دن جہاں وہ بیٹھا ہے، فلیتحول من مجلسہ ذالک الی غیرہ، تو اس انسان کو اپنی مجلس چھوڑ کے دوسری مجلس کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے، جگہ چینج کر لینی چاہیے. اور دوسری روایت ہے صحیح ابو داود کی 990، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نعس احدکم وهو فی المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر ہو اور اسے اونگ آ جائے، فلیتحول من مجلسہ ذالک الی غیرہ، تو اسے اپنی مجلس کو چینج کر لینا چاہیے، اپنی مجلس سے دوسری مجلس کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے. 25 ادب، دوران جمعہ احتباء اور حبوہ، احتباء یا حبوہ کی صورت میں بیٹھنے سے اجتناب کیا جائے. احتباء کیا ہے اور حبوہ کیا ہے، حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھیے. کس انداز سے جمعہ پڑھتے وقت بیٹھنا منع ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت ہے صحیح ابو داود کی، 982، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ عن الحبوات یوم الجمعہ والامام یخطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام خطبہ دے رہا ہو جمعہ کے دن حبوہ سے منع کیا ہے. احتباء اور حبوہ ایک ہی طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور احتباء اور حبوہ کس کو کہتے ہیں؟ احتباء یہ ہے، ان ينصب الرجل ساقيه، کوئی شخص اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھڑا کرے، ويدير عليها ثوبا، اور اس پہ کپڑا باندھ لے، او يعقد يديه على ركبتي، یا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے نیچے باندھ لے، معتمدا على ذلك، اور سہارا بھی گھٹنوں کا ہی لے. ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ احتباء اور حبوہ سے اللہ کے رسول نے اس لیے منع کیا ہے، یجلب النوم، اس سے ایک تو نیند آ جاتی ہے، فلا يسمع الخطبہ، وہ خطبہ نہیں سنتا، ويعرض طهارته للانتقاض، اور انسان کے بے وضو ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. یہ وہی بیٹھنا ہے جس طرح عام ڈیروں کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنے کمر پٹے کے ساتھ گھٹنے کے ارد گرد بھی کپڑا باندھ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہاتھوں سے ہی اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کر لیتے ہیں. اس انداز سے ایک تو نیند آ جاتی ہے، اور ویسے بھی یہ بیٹھنا جمعے کے دن آداب کے منافی سمجھا گیا ہے. 26 ادب، قبولیت کی گھڑی کو تلاش کیا جائے. قبولیت کی گھڑی کو تلاش کیسے کیا جائے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 852، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، لا يوافقها مسلم قائم يصلي. اس گھڑی کے موافق کوئی بھی مسلمان کھڑا نماز پڑھ رہا ہو. يسأل الله خيرا, جس چیز کا بھی وہ سوال کرے. إلا أعطاه إياه, رب تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں. وقال بيده يقللها يزهدها, پھر راوی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. يقللها يزهدها, اور اشارہ ہاتھ سے کیا کیا کہ یہ وقت بہت تھوڑا ہے. يزهدها بھی يقللها کے معنی میں. تو 26واں ادب یہ ہے کہ قبولیت کی گھڑی کو تلاش کیا جائے. ایک روایت یہ ہوئی کہ جب نماز انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ گھڑی اس وقت ہوتی ہے. ابو بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 853. قال لی عبد اللہ ابن عمر, مجھے عبد اللہ ابن عمر نے کہا, اسمعت اباك بحدیث, کیا آپ نے اپنے باپ سے وہ حدیث سنی. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول سے جو انہوں نے بیان کی. فی شأنی ساعة الجمعة, اس گھڑی کے متعلق. قال قلت نعم, وہ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں. سمعته يقول, میں سن رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول, کہ میں بھی سن رہا تھا جب اللہ کے رسول فرما رہے تھے. هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة, یہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے جب امام بیٹھتا ہے اور جب تک نماز ختم نہیں ہو جاتی. جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تیسری روایت ہے, سنن النسائی 1389. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یوم الجمعہ, جمعہ کا دن, اثنتا عشرت ساعہ, اس کی 12 گھڑیاں ہیں. ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں, اور آج کل کی عربی زبان جو مستعمل ہے اس میں ساعہ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں. لا يوجد فيها عبد مسلم, کوئی بھی ایسا بندہ یا مسلم نہیں. يسأل الله شيئا, وہ رب تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتا ہے. إلا آتاه إياه, رب تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں. فلتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فلتمسوها, اس لیے اس کو تلاش کرو. آخر ساعة, آخری گھڑی میں. بعد العصر, عصر کے بعد. تو گویا یہ وقت اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے, عصر کی نماز کے بعد مغرب کے قریب اس گھڑی کو تلاش کیا جائے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 1237. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, التمس الساعة, تلاش کرو تم گھڑی کو. التي ترجى, جس گھڑی سے امید کی جاتی ہے. فيه, التي ترجى في يوم الجمعة, جمعہ کے دن, جس گھڑی میں امید کی جاتی ہے कि जो भी दुआ की जाएगी वो रद्द नहीं की जाएगी। बाद अल असरी, असर की नमाज के बाद, इला गैबूबति शम्सी, असर की नमाज के बाद से लेकर जब तक सूरज की टिक्कियां गायब ना हो जाए। तो इन चारों रिवायात को अगर हम देखें तो इसमें दो किस्म की चीज़ें हमारे सामने आई हैं। ये कबूलियत की घड़ी जो है इसके दो वक्त बयान हुए हैं। पहला वक्त जब खतीब आके बैठता है उस वक्त से लेके जब तक नमाज नहीं ख़त्म हो जाती, और दूसरी घड़ी असर की नमाज से लेके मगरिब के शुरू होने तक ये घड़ी रहती है। इन दोनों अवकात में उलमा ने राजे किसको करार दिया है? उलमा लिखते हैं कि दलाइल की रोशनी में अगर देखा जाए तो असर के बाद की जो घड़ी है मगरिब तक, और ख़ुसूसन मगरिब के बिल्कुल करीब, ये वो घड़ी है जिसमें इंसान को दुआएं करनी चाहिए, जिसमें इंसान को अल्लाह अज़्ज़ल जलाल से हम कलाम होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तालीमात दी उसकी रोशनी में ताऊस जो है, ताऊस बिन कैसान रहिमहुल्लाह, कान इदा सल्ला अल-असर, जब वो असर की नमाज पढ़ते, यौम अल-जुमा जुमा के दिन, इस्तक़बल अल-क़िबला, तो वो क़िबला रुख हो के बैठ जाते, वलम युकल्लिम अहदन, किसी से भी कलाम ना करते, हत्ता तग़रुब अश-शम्स, यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो जाता। और सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह, उनका तरीके कार ये था, इदा सल्ला अल-असर मिन यौम अल-जुमा, जुमे के दिन जब वो असर की नमाज से फारिग होते, लम युकल्लिम अहदन हत्ता तग़रुब अश-शम्स, तो वो भी उस वक्त तक किसी से कलाम न करते जब तक सूरज ग़ुरूब न हो जाता। मुफ़द्दल बिन फ़ुदाला रहिमहुल्लाह का तरीका ये था, इदा सल्ला असर यौम अल-जुमा, जब वो नमाज पढ़ते असर की जुमे के दिन, मुफ़द्दल बिन फ़ुदाला, खला फी नाहियतिल मस्जिद, तो मस्जिद के एक कोने में अलग हो जाते, वहदा अकेले, फला यज़ालु यदउ, और दुआएं शुरू कर देते, उस वक्त तक दुआ करते ही रहते, हत्ता तग़रुब अश-शम्सु, यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो जाता। 27वां अदब यह है कि जुमा पढ़ने के बाद भी नवाफिल पढ़ने चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, सही मुस्लिम 881, सुनन अबी दाऊद 1131, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा सल्ला अहदुकुमुल जुमा, जब तुम में से कोई शख्स जुमा पढ़ता है, फलयुसल्ली बादहा अरबअन, तो उसे जुमे के बाद चार रकतें पढ़नी चाहिए। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, सही बुखारी 937, सही मुस्लिम 882, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين, आप जुमा के बाद मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे یہاں تک کہ وہ گھر لوٹتے اور وہاں دو رکعتیں پڑھتے۔ ابو حازم جو روایت کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ دو رکعتیں مسجد میں پڑھتے اور دو رکعتیں گھر میں آ کے پڑھتے۔ ان تینوں روایتوں کو دیکھا جائے تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر مسجد میں کوئی پڑھے گا تو چار رکعتیں پڑھے گا، اور اگر گھر جا کے پڑھے گا تو دو طریقے ہیں، دو مسجد میں پڑھ لے، دو گھر میں۔ اور یہ جو روایت آپ نے سنی کہ اللہ کے رسول پڑھتے ہی نہیں تھے، گھر جا کے دو رکعتیں پڑھتے تھے، تو اس حدیث سے صرف دو رکعتیں ہی ثابت ہوں گے۔ 28واں ادب، جمعہ شہر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، دیہات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس ادب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ احناف یہ کہتے ہیں جمعہ صرف وہاں ہو سکتا ہے جہاں عدالت ہو، جہاں بازار ہو، جہاں کچہری ہو۔ جہاں عدالت اور بازار نہیں ہے وہاں جمعہ نہیں ہو سکتا۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ ان شرطوں پہ تو بہت ساری مساجد پوری نہیں اتریں گی، بلکہ دور کیا جانا ہے، ہم بھی فارغ ہوئے، یہاں تو کوئی عدالت نہیں ہے اور نہ یہاں قرآن کالج کے نزدیک کوئی ایسا بازار ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 892، ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواس من البحرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلے جو جمعہ پڑھایا گیا وہ بحرین کے گاؤں جواسہ میں عبد القیس کی مسجد میں پڑھایا گیا تھا۔ اگر جواسہ بستی میں پڑھایا جا سکتا ہے تو پھر بستی البدر میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ حقیقت بیان کرنے کی ضرورت اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس طرح کے اشکالات پیدا کر کے بہت سارے لوگوں کو عمل سے روک دیتے ہیں۔ آپ لوگ چونکہ اہل علم ہیں، آپ کو روایت اور دلائل کی روشنی میں اصل مسئلہ سمجھ میں آنا چاہیے، لیکن قطعاً کسی کے بارے میں بغض اور عناد اور عصبیت اور دشمنی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کسی نے رائے دی ہے تو ہمیں تو ماننا ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کیا۔ اگر صحیح بخاری کی روایت بتا رہی ہے کہ جواسہ بستی میں جمعہ ہو سکتا ہے تو پھر کسی بستی میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے۔ 29واں ادب یہ ہے کہ اگر بارش بھی جو ہو رہی ہو تو پھر جمعہ کا حکم کیا ہے؟ ابو ملیح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ جمعہ کے دن حدیبیہ کے دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، بارش اتنی ہوئی کہ ان کے جوتوں کے تلوے بھی نہ بھیگے۔ آپ نے حکم دے دیا اَن يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ کہ وہ اپنے پڑاؤ میں ہی نمازیں پڑھ لیں۔ سنن ابی داود 1059۔ 30واں ادب یہ ہے، جمعہ کے دن عید بھی آ سکتی ہے تو پھر کیا کریں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داود 1073، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان، تمہارے اس دن دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، فمن شاء اجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، جو چاہے اسے جمعے کے بدلے یہ نماز عید ہی کافی ہے اور ہم جمعہ بھی پڑھنے والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی دونوں عیدیں پڑھی، یعنی جمعہ بھی پڑھا اور صبح عید بھی پڑھی، لیکن اجازت کیا دے دی؟ اگر دونوں اکٹھے آ جائیں تو ان میں سے عید پڑھنے والا جمعے سے کفایت کر جائے۔ 31واں ادب، جمعہ ادا کرنے والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 938، كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، ہمارے ہاں ایک ایسی عورت تھی جو اپنے کھیت میں چکندر کا بیج ڈالا کرتی، سلقا، فكانت اذا كان يوم جمعة، جب جمعے کا دن ہوتا، تنزع اصول السلق، تو چکندر کی جڑوں سے اکھاڑ لاتی، فتجعله في قدر، اور ایک ہنڈیا میں پکاتی، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، پھر اس کے اوپر ایک مٹھی جو کی ڈال دیتی جس کا آٹا اس نے خود بنایا ہوتا تھا، اس جو کے آٹے کو چھڑک دیتی، فتکون اصول السلق عرقہ، اس طرح چکندر کی جڑیں گوشت کی طرح ہو جاتی، وکنا ننصرف من صلاة الجمعة، ہم جمعہ کی نماز سے لوٹتے، فنسلم علیہا، اور اسے سلام کرتے، فتقرب ذلك الطعام الینا، بس وہ کھانے کو ہمارے قریب کر دیتی، فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، تو ہم اسے کھا لیتے اور ہم تمنا کرتے تھے کہ ہر جمعہ یہ دعوت ہونی چاہیے۔ 32 ادب یہ ہے، دوپہر کا کھانا اور قیلولہ یہ جمعے کے بعد ہوتا ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 6279، كنا نقيل ونتغذى بعد الجمعة، كنا نقيل ہم قیلولہ کیا کرتے، ونتغذى اور دوپہر کا کھانا کھاتے، غدا بعد الجمعة جمعہ کے بعد، یہاں لفظ ہے كنا نقيل، قیلولہ یہ سنت ہے، حدیث میں آتا ہے قیلو قیلولہ کیا کرو، فإن الشیاطین لا تقیل، شیطان قیلولہ نہیں کرتے، لیکن یہ قیلولہ ظہر کے بعد ہوتا ہے جمعے کے دن، اور ویسے قیلولے کا وقت جو ہے وہ ظہر سے پہلے کا ہوتا ہے، آج سائنس نے بھی اس کو اپروو کیا ہے کہ 26 منٹ اگر آپ تھوڑا سا استرخا کر لیں، استرخا کا مطلب آپ لیٹ جائیں، تو آپ کے پورے جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، اور یہ ظہر سے پہلے ہوتا ہے، اور ظہر کے بعد فیلولہ ہوتا ہے، فیلن فیلولہ، لیکن تعجب یہ ہے لوگ قیلولہ نہیں کرتے، لوگ زیادہ تر فجرولہ کرتے ہیں، اور فجرولہ فجر کے بعد سونا اور رزق سے محروم ہونا، اور کچھ لوگ زیادہ ہی شوقین ہوتے ہیں وہ عصرولہ بھی کر لیتے ہیں، عصر کا بات بھی، اور عربوں کے ہاں ایک مقولہ ہے من نام بعد العصر فقد تحمق، جو عصر کے بعد سو جاتا ہے وہ احمق ہو جاتا ہے، ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے تو عذر ہے، اب اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ اس مقولے کو آپ فٹ کریں اور جس کو بھی عصر کے بعد لیٹے دیکھیں اور کہیں یا احمق کیف حالک، اے احمق کیسے ہیں آپ۔ 33 ادب یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں سیاہ رنگ کی پگڑی باندھ کے بھی انسان خطبہ دے سکتا ہے، سیدنا جعفر بن عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم 1359، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ عمامۃ سوداء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان پر سیاہ پگڑی تھی۔ یہاں رک کر ایک چھوٹا سا نوٹ دے دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پگڑی بھی پہنی ہے، سیاہ پگڑی بھی پہنی ہے، اور اسی طرح دیگر الوان اور رنگ بھی استعمال کیے. لیکن جب یہ شعار بن جائے کسی غلط انسان کا جن کے عقائد اور منہج میں بگاڑ ہے، تو پھر گریز کر لینا چاہیے ان ایام میں. مثال کے طور پہ کالا لباس، یہ صحابہ کرام روایات پیش کرتے ہیں کہ یہ پہنا جاتا تھا. آج کالا لباس ایک کسی خاص گروہ کے لیے خاص کیا گیا اور وہی لوگ پہنتے ہیں. نتیجتاً ان ایام میں، اس مہینے میں کالا لباس نہ پہنا جائے، بصورت دیگر کالا لباس پہننا جائز ہے. اسی طرح سے آپ پگڑی یہ پہنی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ شعار بن جائے تو پھر اس شعار سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچا لیا جاتا. 34واں ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب انسان آئے تو اسے مسجد میں اپنی جگہ مختص نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا نا، بس اپنی ٹوپی رکھی یا وہاں کچھ چیز رکھ کے چلے گئے، کوئی نہیں بیٹھ سکتا. سیدنا عبداللہ ابن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہ روایت ہے سنن ابی داود کی 862. کس سے منع کیا؟ عن نقرۃ الغراب، کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے، کہ اس طرح سجدے نہ کرو، سر اٹھایا اور دے مارا، سر اٹھایا اور دے مارا، اور درمیان میں پڑھنے کچھ نہیں. تو کیا ضرورت ہے مسجد میں آنے کی؟ آرام سے ٹریک سوٹ پہنو اور کبڈی کھیلو، فارغ ہو جاؤ. عبادت کے نام پہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی یہ دو تین کیفیتیں جو بیان کی ہیں، کوے کی طرح ٹھونگے مارنے والوں کو منافق کی نماز کہہ دیا. وافتراش السبعی، اور درندے کی طرح پھیل کر بیٹھنے سے بھی منع کیا. نماز تو نماز ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں ڈیرے میں بیٹھا ہوں، ذرا پتہ چلنا چاہیے چودھری صاحب بیٹھے ہیں. یہ نماز کا انداز نہیں ہے، اس میں تو ادب اور تواضع ہوتی ہے. وَأَن يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرِ، اور آدمی اپنی جگہ کو مسجد میں خاص کر لے، اس سے بھی منع کیا جیسے اونٹ خاص کر لیتا ہے. 35واں ادب یہ ہے کہ لغو بات اور کنکریوں سے کھیلنا جائز نہیں ہے. اس وقت چکے ہیں اس طرح کے ماحول تھا، کوئی کارپیٹ تو تھے نہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داود 347. ومن لغا وتخطى رقاب الناس، جس نے لغو بات کی، لغو عمل کیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگی، كانت له ظهرا، اس کے لیے تو نماز ظہر کا ہی ثواب ہے، جمعہ کا نہیں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن مس الحصا فقد لغا، جس شخص نے کنکریوں کو پکڑا تو تحقیق اس نے فضول حرکت کی. سنن ابن ماجہ 1090. 36واں ادب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے نمازیوں کے عدد کا تعین، اس کی قید کسی حدیث نے لگائی. عرف عام میں جتنے لوگوں کی نماز باجماعت ہو سکتی ہے، اتنے لوگوں کا جمعہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی مخصوص شرط بھی نہیں ہے اس کے لیے. بعض لوگوں کا ذہن ہے، اور یہ باقاعدہ جس طرح آپ نے احناف کا نام سنا، اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں، دیگر مسالک والے بھی، کہ 40 لوگ جب تک نہ ہوں تو جمعہ نہیں ہوتا. لیکن یہ بات صحیح نہیں. اگر 40 کی بات کی جائے تو آج کل تو عادت یہ ہے، لوگ تو آتے ہی اس وقت ہیں جب نماز کے قریب، تو یہ تو سینکڑوں مسجدیں جمعے سے محروم ہو جائیں گی جہاں جہاں جمعہ ہو رہا ہے. 40 کب بیٹھے ہوتے ہیں، الا القلیل، بعض ایسی مساجد ہیں ماشاءاللہ وہ بھری ہوتی ہیں خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف 12 صحابہ بیٹھے تھے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا سبب نزول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگ بیع و شراء میں لگے اور آپ کے سامنے صرف 12 صحابہ تھے، تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 12 صحابہ کو خطبہ دینا یہ جائز ہے تو پھر بقیہ مساجد میں بھی جائز ہے۔ 37 ادب سمجھنے والا ہے کہ جمعہ فرض کن لوگوں پر ہے۔ طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں سنن ابی داود 1067، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، جمعہ ادا کرنا جماعت میں سے ہر مسلمان پر واجب ہے، الا اربعہ، سوائے 4 لوگوں کے، عبد مملوک، غلام، او امرأة، عورت، او صبی، بچہ، او مریض، یا بیمار۔ تو ان 4 لوگوں پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بعض ایسے اقوال بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعہ ہر شخص پر واجب ہے، اور اس میں 5واں لفظ کا اضافہ کر لیجئے، مسافر پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔ تو شریعت نے جس چیز کا رخصت کا پہلو پیش کیا ہے اس کو رخصت ہی رہنے دینا یہ اصل دین ہے، اور کسی پہ بے جا تشدد کر کے خواہ نیکی کی غرض سے کوئی پابندی لگا دینا یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ دین کا مزاج یہ ہے جو حدیث میں آ گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دیا، اس کو ہی دین کہا جائے گا۔ ان آداب کے بعد ہم اپنی ان حدیثوں کی طرف آئیں گے جن میں سے ہمیں مزید کوئی 2-3 ادب ملیں گے۔ آج ہم ان حدیثوں کو مکمل کرتے ہیں۔ من جاء منکم الجمعہ فلیغتسل، جو تم میں سے جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ اگلی روایت، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك انصت، جب تم اپنے ساتھی کو یہ کہو کہ خاموش ہو جاؤ جمعے کے دن، والامام يخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو تو نے لغو بات کی۔ جمعہ جو ہے اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ غور سے سننا چاہیے، اور آپ یہ لکھ چکے ہیں تاکہ خطیب جو خطبہ دے رہا ہے اس پہ تدبر کیا جائے، اور اگر وہ دعا کر رہا ہے تو آمین کہا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام سے منع فرما دیا، حتیٰ کہ اگر کوئی کلام کر رہا ہے تو اس کو یہ کہہ دیا جائے چپ ہو جاؤ، تو یہ بھی وہاں لغویات شمار ہوتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ خطیب کا خطبہ سننے کے لیے مکمل خاموشی یہ واجب ہے، اور ابن عبد البر نے اس کے وجوب پر اجماع نقل کیا ہے۔ دوسری اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی، خطبہ سنتے وقت کلام کرنا حرام ہے، وہ اس وقت جو ہے اس مقام کے لائق نہیں۔ لیکن یہاں ایک نوٹ کا میں اضافہ کرواؤں گا، استثنائی صورت بھی ہے، ایکسیپشن کیس ہر چیز میں موجود ہوتا ہے، یا امام شافعی کے قول لکھ لیجئے جو آپ کو کام آئے گا، لیکن اللہ کرے آپ اس کو مثبت استعمال کریں۔ ما من عام الا وقد خص منه شيء، کوئی بھی ایسا عام نہیں جس میں کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، کوئی ایکسیپشن کیس نہیں ہوتا. استثنائی صورت کیا ہے؟ امام اگر مقتدیوں سے کوئی بات کرتا ہے، یا خطیب سے آ کے کوئی باہر سے کوئی بات کرتا ہے، تو اس کا جواز بھی ملتا ہے. جیسا کہ آپ نے قصہ دیکھا، سلیک الغطفانی مسجد میں آئے تو بیٹھ گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، خطبہ چھوڑ کے تم نے دو رکعتیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ اور وہ اعرابی جو آیا تھا دیہاتی، جس نے آ کے شکایت کی، ہلکت الاموال وانقطعت السبل، اللہ کے رسول رستے سارے خراب ہو گئے، مال و دولت ہلاک ہو گیا، دعا کر دیجئے بارش کی. اس نے کلام کی، تو یہ کلام کرنا ضرورت کے تحت جائز ہوگا. اور بعض علماء نے اس چیز کو بھی مستثنی قرار دیا ہے کہ بہت دور ہے خطیب، اس کی آواز نہیں سنائی دی جا رہی، تو اسے کچھ سنائی نہیں دیا جا رہا، تو ایسے انسان کے لیے بعض نے یہ جواز پیش کیا ہے کہ وہ اگر کچھ بھی نہیں سن رہا تو وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے. کیوں انہوں نے کہا؟ یستمعون الذکر، حدیث کے الفاظ آپ نے لکھے ہوئے ہیں، فرشتے بھی بیٹھ کے ذکر سنتے ہیں، تو وہ خود ذکر کرنے لگ جائے، اس کو آواز تو آ نہیں رہی، خطیب بہت دور ہے، لیکن یہ ذکر بھی آپ وہ اونچی آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے کریں گے کہ ساتھ والے پریشان نہ ہو، سکتا ہے کہ آپ کے کانوں میں مسئلہ ہو اور دوسرے صحیح ہو، یا آپ کی نظر ہی ویک ہو باقی لوگ اس کو دیکھ رہے ہو، تو ایسی صورت میں بھی دوسروں کو پریشان نہیں کیا جائے گا. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى، جس نے غسل کیا جمعہ کے دن اور چلا پہلی گھڑی میں، فكأنما قرب بدنة، گویا کہ اس نے اونٹ کو ذبح کیا، ومن راح في الساعة الثانية، اور جو دوسری گھڑی میں چلا، فکأنما قرب بقرة، اس نے گائے کو ذبح کیا، ومن راح في الساعة الثالثة، اور جو تیسری گھڑی میں چلتا ہے، فکأنما قرب کبشا اقرا، اور پھر مسجد کی طرف گیا تو گویا کہ اس نے سینگوں والے مینڈے کو ذبح کیا، ومن راح في الساعة الرابعة، جو چوتھی گھڑی میں چلتا ہے، فکأنما قرب دجاجة، تو گویا کہ اس نے ایک مرغی کو ذبح کیا، ومن راح في الساعة الخامسة، اور جس نے پانچویں گھڑی کو نکلنا چاہا، فکأنما قرب بيضة، تو گویا کہ اس نے ایک انڈا قربان کیا، فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر، جب امام خطبے کے لیے نکل آئے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ بھی ذکر سننے لگ جاتے ہیں. راحة یہ تأتی کے معنی میں ہے، راحة سیر کے معنی میں ہے، راحہ ایسے وقت میں چلنے کو کہتے ہیں جب آدھا دن گزر چکا ہو اس کے بعد، اور راحہ ذہبہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہی مراد ہے اس حدیث میں کہ جو جاتا ہے جلدی جلدی. نجد اور حجاز اور شام کے بعض علاقوں میں ذہبہ کی جگہ راحہ استعمال ہوتا ہے. دجاجہ یہ صرف مرغی کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ مرغا اور مرغی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. نیک لوگ ہیں ایک ہی نام دونوں استعمال کرتے ہیں، والجمع دجاج و دجادج، یہ اس کی جماعتی ہے، تو مرغا اور مرغی دونوں کے لیے لفظ دجاجہ استعمال ہوتا ہے. اور ویسے بھی صحیح بخاری میں باب باندھا ہے امام بخاری نے، باب لحم الدجاجہ، مرغی کے گوشت کا باب. یہ چیزیں اس لیے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کچھ لوگ مرغی سے بہت نفرت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کو استعمال کیا ہے. اور کسی کو یہ بھی غصہ نہیں آنا چاہیے کہ مرغی کی ہی ذبح کرنے کا اجر کیوں ہے، مرغے کا نام کیوں نہیں لیا گیا. تو یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ جو پانچویں گھڑی میں جاتا ہے اس کو مرغا قربان کرنے کا اجر ملے گا. اور حدیث ویسے بھی کہتی ہے، لا تسب الدیق، ایک لفظ بولا جاتا ہے مرغے کے لیے الگ بھی، کہ مرغے کو تم گالی نہ دو، فانہ یوقظ للصلاۃ، یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے. تو اگر مرغے کو گالی نہیں دینی کیونکہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے, اذان دیتا ہے, تو اصل مؤذن جو انسان ہے اور جو نماز پڑھاتا ہے, امام ہے, ان کو تو بلا اولا گالی نہیں دینی چاہیے. بدنہ کا لفظ جو ہے یہ ویسے تو اونٹنی پہ بولا جاتا ہے, اونٹ پہ بولا جاتا ہے, گائے پہ بولا جاتا ہے, لیکن اغلب جو ہے یہ اونٹ پہ بولا جاتا ہے. بدنہ تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس حدیث میں بھی یہی مراد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی طرف جلدی جانے کی فضیلت بیان کی ہے اور اس کے درجات بیان کی ہیں, اور اس میں ذکر یہ ہے کہ اس نے غسل کیا ہو جمعہ کے دن, پھر وہ نماز کی طرف جلدی جائے, پھر پہلی گھڑی میں جاتا ہے تو اس کو یہ ملے گا, دوسری میں, تیسری میں, چوتھی میں, پانچویں میں, لیکن جب خطیب خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ جو اجر لکھنے والے ہیں فرشتے, وہ بھی بیٹھ کے ذکر سننے لگ جاتے ہیں, اور جو جمعہ ختم ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ پانچ گھڑیوں کے بعد جب آتے ہیں تو ان کا ان پانچوں میں سے کسی میں نام نہیں لکھا جاتا. وہ کیا لینے آتے ہیں؟ حدیث آپ نے پڑھ لی ہے, کانت لہ زہرا, ان کو کیا ملتی ہے؟ زہر کی نماز کا ثواب. ابن ماجہ کی روایت ہے, انما یأتی للظہر, یہ آیا ہی زہر کے لیے, یہ آیا ہی زہر پڑھنے کے لیے. اس حدیث سے چند مسائل اخذ ہوتے ہیں. جمعے کے دن غسل کرنا اس کی فضیلت ہے, یہ نماز کی طرف جانے سے پہلے پہلے کرنا چاہیے. اس حدیث سے جمعے کے دن جلدی جانا اس کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے. اس حدیث میں ثواب کی ترتیب بتائی گئی ہے کہ جو سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں ان کو ثواب زیادہ ملتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کی قربانی گائے سے افضل ہے, اسی طرح گائے کی قربانی بکری سے افضل ہے, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبش الاقرن, سینگوں والا جو مینڈا ہے, یہ تمام غنم سے افضل ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ تھوڑا بھی کیوں نہ ہو وہ قبول ہوتا ہے, اب انڈے کی کیا قیمت ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے مسجدوں کے دروازے پہ ہوتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں, اول فاول, جو پہلے آئے اس کا پہلے نام. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے وہاں دروازوں سے ہٹ کے بیٹھ کے ذکر سنتے ہیں, مقتدی بن جاتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پھر بعد میں آتے ہیں ان کے نام پہ کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا جمعے کا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان پانچ گھڑیوں کی تقسیم کی گئی ہے, اور یہ پانچ گھڑیوں کی تقسیم کیسے؟ آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ جمعے کے دن بارہ گھڑیاں ہیں. بارہ گھڑیاں کیسے ہوں گی؟ طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک بارہ گھڑیاں ہیں, آپ برابر برابر تقسیم کر لیجیے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جمعے سے پہلے پہلے پانچ گھڑیاں یہ بڑھیں گی طلوع شمس کے بعد. سنعانی کہتے ہیں کہ اس ساعت سے مراد ایک معین مقدار ہے وقت کی. آپ جمعے سے پہلے پہلے پانچ گھڑیاں متعین کر لیے اور سات گھڑیاں اس وقت سے لے کے مغرب تک, تو یہ بارہ گھڑیوں کا دن ہوگا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان پانچ گھڑیوں میں جو بھی کوئی آتا ہے, جیسے جیسے جس جس اخلاص کے ساتھ آتا ہوگا اس کے مطابق ان کے اجر میں بھی فرق ہوگا. اس حدیث سے یہ بالکل معنی نہیں لینا چاہیے کہ اگر بکری کے ساتھ ساتھ مرغی اور انڈے کی قربانی ہو سکتی ہے تو موج ہوگی, اگلی قربانی پہ انڈا ہی چلے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بہیمۃ الانعام کا تذکرہ ہے. بہیمۃ الانعام سے مراد ہے الابل والبقر والغنم, اونٹ مذکر مؤنث, گائے مذکر مؤنث, بھیڑ بکری مذکر مؤنث. اس میں مرغی اور انڈے کو شامل نہیں کیا جائے گا, اگرچہ آج کل نیٹ پہ یہ فتوے موجود ہیں, یجوز ذبح الدجاج اذا غلا اسعار الخروف, جب بکری اور بھیڑ مہنگی ہو جائے تو پھر مرغی ذبح کرنا بھی عید الاضحیٰ میں جائز ہے. یہ فتوے ہیں ان لوگوں کے, لا یخافون اللہ, جو اللہ سے نہیں ڈرتے. عن سلمة بن الاکوع وكان من اصحاب الشجرة رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ اصحاب الشجرہ میں سے ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے وقت اس درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی تھی۔ کنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الجمعہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، اور ہم پھر لوٹ جاتے اور اس وقت تک دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس سائے میں چلیں۔ وفی لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے جب سورج زائل ہو جاتا یعنی زوال کے بعد، ثم نرجع پھر ہم لوٹتے، فنتتبع الفی اور ہم سائے کو تلاش کرتے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت تھی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے اور یہ جلدی جلدی پڑھ لیتے تھے، اور دونوں خطبوں سے فارغ ہو جاتے اور اپنے گھروں کو واپس جاتے، اور ابھی دیواروں کا کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج بھی جمعہ جلدی کون پڑھتا ہے اور کون ہے جو عصر کے قریب لے جاتا ہے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ جمعہ کا آخری وقت کیا ہے، اس بات میں تو اختلاف نہیں ہے، اتفاق علماء کا، جمعہ کی نماز کا آخری وقت وہ ہے جو ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ اس کا وقت ابتدا کیا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اس کا وقت سورج کے زائل ہونے کے بعد شروع ہو جائے گا، اور دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا انس سے، کان رسول اللہ یصلی الجمعہ حین تمیل الشمس، اللہ کے رسول جمعہ اس وقت پڑھتے جب سورج مائل ہو جاتا۔ جبکہ امام احمد بن حنبل کی مشہور روایت یہ ہے کہ جمعہ کا وقت اتنا ہی اس کا زوال کے بعد ہونا چاہیے جتنا صبح سورج نکلنے کے بعد عید کا وقت ہوتا ہے، اور وہ استدلال لیتے ہیں، کان یصلی الجمعہ ثم نذهب الى جمالنا فنریحها حتى تزول الشمس، ہم جمعہ پڑھتے جاتے ہم اپنے جانوروں کی طرف یہاں تک کہ سورج زائل ہو جاتا۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصاً یہ لکھا ہے کہ تاویلات کی ضرورت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد جمعہ پڑھا ہے، زوال سے پہلے پڑھنے کا معنی کو نہیں، جب حدیث آ جائے وہاں تاویلات کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمان جاری کیا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعہ مطلقاً جلدی پڑھنا چاہیے، خاص سردی ہو یا گرمی ہو، اور جو ٹھنڈا کرنے کی بات ہے وہ صرف زہر کی نماز ہے، گرمیوں میں ابریدو بالظہر، زہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جمعہ کے دن الف لام میم تنزیل السجدہ وفی الثانیہ اور دوسری رکعت میں هل اتی علی الانسان سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ جمعہ کے دن ان دو سورتوں کو فجر کی نماز میں پڑھتے۔ ان دو سورتوں کو کیوں پڑھا جاتا؟ ان دو سورتوں میں آدم کی تخلیق کے متعلق بھی بات ہے، اور حشر العباد ذکر المعاد، اس میں لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، اور قیامت کے متعلق اور قیامت کے احوال کے متعلق، اور وہ چونکہ جمعہ کے دن ہی ہوگا اس لیے ان چیزوں کو یاد کروایا جاتا ہے کہ قیامت چونکہ جمعہ کے دن ہی قائم ہونی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنت صحابہ کرام کے لیے جاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو صحابہ کرام کو یہ آداب سکھائے، ان آداب میں سے ایک ادب کا اضافہ کر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعہ پڑھاتے تو دو خطبے دیا کرتے، کان یخطب خطبتین، آپ دو خطبے دیا کرتے، ویفصل بینہما بجلوس، اور دو خطبوں کے درمیان بیٹھ کر دونوں میں وہ فاصلہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ادب آج اتفاق سے آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. لوگ بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. اور آپ نے یہ روایت پڑھی ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین, آپ دو خطبے دیا کرتے, وہو قائم, اور آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے, یفصل بینہما بجلوس, اور دونوں خطبے میں بیٹھ کر فاصلہ کرتے ہیں. دو خطبے دیتے, دونوں میں خیر کی بات اور شر سے ڈراتے, اور ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے, تعلیم دیتے, وعظ کرتے. اور ویسے بھی یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے کہ انسان اللہ کی کبریائی کھڑے ہو کے بیان کرے, اور اسلام کی قوت کا اظہار بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے خطبے سے فارغ ہو جاتے تو جلسہ جلسہ تن خفیفہ, کچھ دیر کے لیے بس بیٹھتے. تو 38واں اور 39واں ادب اس کے اندر شامل ہے. آپ دو خطبے دیتے تھے, تین نہیں دیتے تھے, جیسے کچھ مساجد میں تین خطبے چل رہے ہیں, پہلے جی تقریر تھی پھر دو خطبے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے کھڑے ہو کے دیتے, بیٹھ کے نہیں دیتے تھے. اور 40واں ادب بھی اس میں ہے کہ دو خطبوں کے درمیان آپ اتنی دیر بیٹھتے معمولی سا, اور اس میں بھی آپ لوگوں کو کوئی وعظ کر دیتے, کوئی اچھی بات بتا دیتے. تو یہ تھے جمعہ کے متعلق. آپ نے 10 فضیلتیں بھی پڑھی اور 40 آداب بھی پڑھے. امید واثق ہے کہ جمعہ کے مختلف جوانب آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے. بقیہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے. السلام علیکم.